بسم الله الرحمن الرحيم. हर साल मैं एक दरख्वास्त किया करता हूँ कि ये जो हमारा कुनूत है उसके आखिर में बिलकुफ़ार मुलहिक पर ख़त्म ना करें, बल्कि इसके बाद वसल्लल्लाहु अला नबीयिल करीम। ये मालूम नहीं क्यों कैसे हमारी बास किताबों से रह गया, वरना कुनूत में शवाफ़े के यहाँ जो कुनूत है, हमारा ये कुनूत, इसके अखीर में भी वसल्लल्लाहु अला नबीयिल करीम पढ़ना चाहिए। और ये हर जगह जहाँ कहीं आप जो इबारत भी हमारी देखेंगे तो अल्लाह शानू के हुक्म के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, जहाँ फ़राइज़ हैं तो उसी का तकमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। अल्लाह ताला हमें अपने मालिक की ज़ात को पहचानने की और उनके महबूब को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। ये जैसा मैंने गुज़िश्ता कल अर्ज़ किया था कि हमने तो अपने मोहसिनों को भी नहीं पहचाना कि जिनके ज़रिए हमें वजूद मिला, जिनके ज़रिए हमें सब कुछ मिला। और लोग हैरान होते हैं कि इस मुल्क में जो दीनी फिज़ा है वो बहुत से इस्लामी मुल्कों में नहीं मिलती। खुद हमारे हिंदू पाक में जो रमज़ान मुबारक के चंद दिन गुजारते हैं तो बहुत से इलाके वहाँ उन्हें वहशत मालूम हुई कि रमज़ान मुबारक का महीना यहाँ कुछ और वहाँ क्यों वीरानी सी मालूम होती है। तो ये किसी के काम की बरकत भी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बरकत रूहानियत जो खींचती है, जिनका मैंने गुज़िश्ता कल ज़िक्र किया आपके सामने कि हज़रत समह इब्ने मालिक खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हम्बसा कलबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत यहया कलबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनके सिवा पता नहीं एक पूरी जमात की जमात, और ख़ुद हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ख़ुद भेजा, अमीरुल मोमिनीन वही थे भेजने वाले, और उन्होंने भेजा तो जिनको भेजा तो या तो वो तबे ताबेई हैं या ताबेई हैं। और ये जो कुछ बरकत हम महसूस करते हैं वो उनकी बरकत है जो यहाँ की सरजमीन पर सोए हुए हैं। और ये सिर्फ किताबी और कागजाती दस्तावेज़ नहीं है, बहुत बड़ा सरकारी दस्तावेज़ भी है। यहाँ हमारे यहाँ म्यूज़ियम में कॉइन है जिसके एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह ये कलिमा तहरीर है हमारा, और दूसरी तरफ यहाँ उस ज़माने के जो किंग होंगे उनका नाम वगैरह मरकूम है। किसी ज़माने में कोई कई दहाइयाँ पहले اس کا چرچا تصویروں کے ساتھ عام ہو گیا تھا کہ فلاں جگہ میوزیم میں فلاں خانے میں یہ اویلیبل ہے کہ آپ زیارت کر سکتے ہیں. اس کے فوٹو بھی اس وقت شائع ہوئے تھے, لیکن اس وقت یہ اردو میں سارا سلسلہ نہیں ہوا تھا, یہ انگریزی میگزین وغیرہ میں اس کی تصویریں بھی آئی, اس پر بحث بھی آئی. تو اس بحث کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ سکے بالکل صحیح ہیں, اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہاں ان کی نگرانی میں جو سکے ڈھالے گئے تھے وہ یہاں بھیجے گئے تھے. لیکن یہاں کیسے وہ اسلامی سکہ انگلینڈ میں سن 100 ہجری میں بن رہا ہے, تو اس کی وجہ جو تحریر فرمائی گئی تھی اس وقت وہ یہ تھی کہ یہ دونوں مملکتوں کے مابین خوشگوار تعلقات کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مملکت اسلامیہ اور یہاں کی حکومت کے تعلقات اتنے خوشگوار تھے کہ یہاں والوں نے اس درخواست کی ہوگی یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے ڈال کر وہ سکے یہاں بھیجے تھے. دونوں میں سے جو بھی صورت بنی ہو تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا فیض, اب یہ کون سی, آپ ہمارے دور دور مشرقی ملکوں میں دیکھیں گے کہ جہاں بہت کم ہوں گے کہ جن کو جن کے یہاں کوئی صحابی سوئے ہوئے ہوں یا تابعی سوئے ہوئے ہوں, تو یہ تابعین کی جماعت کی جماعت یہاں سوئی ہوئی ہے, تو یہ ان کا فیض ہے. اور یہ جو کچھ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا اور زہد کی لائن جو انہوں نے اپنائی, تو ان کے اتباع میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس چیز کو عام فرما دیا تھا, اسی چیز کو کہ وہ خلافت کی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کا حال داؤد طائی سے مختلف نہیں تھا. آپ حالات پڑھیں تو حیران ہوں گے کہ اتنی عظیم مملکت اسلامیہ کے امیر المومنین اور ان کا کھانا پینا بستر لباس اور سونا, کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز سے فقرا جیسی صوفیہ جیسی, تو ان سے صوفیہ نے لیا. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے لیا. اور آگے میں اس دن بیچ میں یہ قصہ چھوڑ گیا کہ حضرت داؤد طائی حضرت امام اعظم کی خدمت میں ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ برس آ برس خدمت میں رہے. تو یہ ہمیں میری طرح سے لفاظی ان کے یہاں نہیں ہوتی, منافقت نہیں ہوتی, جو بالکل اندر دل کی گہرائی میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے. تو ان کے یہاں جو اصول انہوں نے ہمیں بتایا, تو پہلے ایک رات مشکل سے ایک مہینہ ایک سال عمل کر کے نہیں, سال ہا سال ساری زندگی کے لیے انہوں نے اس کو اپنا لیا اور سال ہا سال اس پر عمل کرتے رہے, تب جا کر بھی دوسروں کو کہنا شروع کیا کہ تم بھی ایسا کرو کہ النوم بالغلبہ, کہ بچہ اس کو ضرورت ہوتی ہے, جہاں نہ بستر کی ضرورت نہ کسی چیز کی ضرورت نہیں, خالی زمین ہے اور نیند آئی, نیند نے گرا دیا سو گیا. تو حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ میں کئی دہائی ان کی خدمت میں رہا اور ان کا حال یہ تھا کہ بستر اور تکیہ تو درکنار، فرماتے ہیں کہ بیٹھے رہتے تھے. تو کہتے ہیں میں درخواست کرتا ان سے کہ حضرت آپ ذرا مجمع میں تو اس طرح رہتے ہیں لیکن ابھی تو تنہائی ہے، ذرا سر نیچے کر لیں، پیر لمبے فرما لیں. تو کیا جواب دیا امام اعظم رضی اللہ عنہ نے؟ فرمایا کہ اچھا، میں مجمع کے سامنے اور سب کی موجودگی میں تو میں خدا کو پہچانوں اور اس کا ادب کروں، اور اب جب مجمع نہیں ہے، تم اور میں دو ہیں اور تنہائی ہے، تو تنہائی میں تو کتنا حضور اور استحضار ذات باری تعالیٰ کا، کتنا حضور اور استحضار. کہہ رہے خدا میرے ساتھ ہے، خود خدا نے قرآن میں فرمایا وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے. تو ہر وقت جب وہ میرے ساتھ ہے تو ارے میں سوؤں کیسے، میں کیسے بے ادبی کروں؟ آپ اپنے کوئی استاد، کوئی مولانا صاحب، کوئی بزرگ، تو ان کے سامنے تو کتنے ادب سے جھک کر بیٹھیں گے. اب اتحیات کی کیفیت آپ کی ہوگی کہ بھئی میں ایک بزرگ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو ان بزرگ کا خالق اور مالک ہے اور وہاں سب کچھ ہو رہا ہے. انا للہ. تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب ہمیں بتاتا ہے کہ دوستو، یہ اس کو سیکھو، اپنی روحانیت کو اس مقام پر لاؤ کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. قرآن اور خدا ہمیں روزے دے کر پیاسے مارنا نہیں چاہتا، بھوکے مارنا نہیں چاہتا. خدا ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، یہ جس ظاہری جسم کا تقاضا ہے، پینا اور کھانا، یہ کچھ نہیں ہے، اصل ہے تمہاری روح. اس کے تقاضے پر چلو گے تم اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. جتنے تقاضے اس کے پورے کرو گے اور دور اور دور، اور جتنا اس میں کمی کرو گے، کمی تو شروع کریں، ہم یکلخ ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ تنعم، ہمارا تنعم پرستی کہ 10 چیزیں دسترخوان میں ہونی چاہیے، 10 چیزیں دوپہر میں یہ، شام کو یہ، ناشتے میں یہ، اور وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور اور پانی، ساری عمر کھجور اور پانی، اور زیادہ ہو گیا تو دودھ. روٹی کا سوال ہی نہیں تھا وہاں، بہت کبھی کبھار کوئی روٹی پہنچ گئی تو پہنچ گئی، یہ غدا اور عشاء ہی نہیں تھا جس طرح کہ وہاں. اس لیے انہوں نے، صوفیہ نے انہی تمام روایات کو تفصیل انہوں نے تدقیق سے پڑھا، ہماری طرح سے پڑھا، سن لیا اور برکت حاصل کر لی، انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس طرح گزاری، تو ہم پھر کیوں کھائیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی فرما دیا امت کو کہ لقیمات یقیمن صلبہ، کہ چند لقمے کہ جس سے تمہارا پیٹ اندر نہ چلا جائے، کمر ٹیڑھی نہ ہو جائے، سیدھی رہے، بس وہ ڈال لو، بس ختم. تو یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات جتنے فرمائے وہ صوفیہ نے لیے، اور انہوں نے کہا کہ العقل بعد الفاقہ، کہ فاقہ کر کے پھر تم جب، اور فاقہ کس درجے کا؟ کہ یہ انسان کھڑا نہ ہو سکے، ٹیڑھا ہو رہا ہو. تو وہ وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ لقمے کب ڈالنے چاہیے، اس موقع پر. ہمارے پاس دوستوں کو حکیم عبدالقدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ میں علاج کے طور پر ان کی بیماری کے لیے فرمایا کہ وہی اسی کو لقیمات یقیم نسول وہو پر عمل کرو آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. تو کاش کہ ہم اس کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کس قدر اونچی. حق تعالی شانہ کی ذات کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, سمجھ بھی نہیں سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابھی رمضان مبارک ختم ہوگا تو کیا کریں گے؟ عید کا دن گیا کہ پھر روزے. یہ روزے کیا ہیں؟ خمس. کہ جیسے اللہ کے حکم پر تم نے یہ رمضان کے روزے رکھے تو اب پانچواں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ چلیے اور آگے لے جائیے. تو اس کی فضیلت کیا فرمائے کہ یہ دنیا جب سے اللہ نے بنائی اور جب تک ختم ہوگی وہاں تک کے لیے تمہیں ثواب ملے گا جیسا تم نے روزہ رکھا. جب سے آسمان زمین چاند سورج بنائے گئے, ایک صرف عمر کا نہیں, عمر بھر کا نہیں, تو یہ تو روزوں کا ہوا. زکوٰۃ میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ قرآن بھی کہتا ہے ان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى واليتامى, یا وہاں بھی خمس, لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں اعلان کرتا ہوں کہ زکوٰۃ صدقات چالیسواں حصہ اتنا, جانوروں میں اتنا, تو اس کی تہمت نبی پر نہ لگے کہ وہ چندہ اپنے لیے اکٹھا کرتے ہیں. تو اس لیے پہلے اپنے گھر والوں کو پیچھے کر دیا کہ زکوٰۃ صدقات سید کے لیے حرام, دے ہی نہیں سکتے, وہ لے ہی نہیں سکتا. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ وہاں بھی یہ خمس والا حساب, کہ علامہ فرماتے ہیں کہ اب تم جو ایسے آل رسول میں سے مستحق ہوں انہیں اپنی طرف سے دو. للہ کتنا بڑا حق. اور آگے حج کے باب میں کیا فرمایا؟ اگر یہ روایت صحیح ہے, من حج ولم یزرنی فقد جفانی, کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ نہیں پہنچا تو اس کا حج بھی قبول نہیں, اور آئندہ کے لیے حج بھی سارے مردود اور تمام چیزیں مردود. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جفا کی, ظلم کیا, تو اس کی کوئی چیز قبول ہو سکتی ہے؟ تو کتنا. اور حج کے باب میں بھی ایک حج نہیں, ساری عمر کے حج اور ایمان سب کو ضائع ٹھہرایا گیا اگر یہ روایت صحیح ہے. تو یہ حق بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں جگہ جگہ. اب رہ گئی نماز. میں نے گزشتہ سال تراویح کا حساب بتایا تھا, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ اس میں یہ بھی تفصیل, وہ بہت تفصیل بیان کی تھی. اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نماز میں بتانے کے لیے کہ نماز تو تمہیں فجر کی پڑھنی ہے صرف اللہ کے لیے, مگر خبردار جو اس سے پہلے تم نے دو سنت چھوڑی ہے نہیں, خبردار کہ جتنی اللہ کے لیے دو رکعت ہے تو میرے نبی نے جو بتائی وہ دو سنت پہلے پڑھو. ظہر سے پہلے کتنی بتائی گئی؟ ظہر چار ہے, دو سے پہلے چار, پہلے چار سنت پڑھو. عصر سے پہلے, عصر چار رکعت ہے تو اس سے پہلے کیا بتایا گیا؟ کہ چار سنت پڑھو. مغرب تین رکعت ہے تو مغرب رات کی نماز ہے, تو رات میں بعد کی سنتوں میں اس کو رکھا. تینوں اماموں نے تو اس کو سنت کہا کہ وتر اور وتر کی نماز تین سب کے نزدیک ہے, مگر انہوں نے اس کو سنت کہا. ہمارے امام صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ تو واجب, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نماز, روزہ, زکوٰۃ, ہر چیز میں بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام بنایا گیا شریعت محمدیہ کا, تاکہ ان کا مزاج بنے کہ میرے محبوب کی ذات کو یہ پہچانے، اللہ تعالیٰ ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے.